أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. پس اے نبی اور نبی کے پیرو یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی سمت میں جما دو, قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. اللہ کی بنائی ہوئی ساخت تبدیل نہیں ہو سکتی, یہی بالکل راست اور درست دین ہے, مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. قائم ہو جاؤ اس بات پر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے, اور ڈرو اس سے اور نماز قائم کرو, اور نہ ہو جاؤ ان مشرکین میں سے جنہوں نے اپنا دین الگ بنا لیا ہے اور گروہ میں بٹ گئے ہیں. ہر ایک گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. معزز اور محترم سامعین, دین میں نماز کا مقام, اس موضوع پہ آج یہ دوسرا درس قرآن ہے. گزشتہ درس قرآن میں اس موضوع پر جو گفتگو ہوئی تھی اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے, نماز اور زکوٰۃ کے نظام کا قیام اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اداروں کی تشکیل ایک اسلامی حکومت کے بنیادی فرائض میں شامل ہیں. نماز کی حقیقت کیا ہے اور نماز اور ایمان کا باہمی تعلق کیا ہے, یہ وہ موضوعات ہیں جن پر گزشتہ ہفتے گفتگو ہوئی تھی. آج پہلے بے نمازی کے لیے شریعت کا حکم کیا ہے, اس کے بارے میں قرآن اور احادیث اور فقہا اور ائمہ کرام کے حوالے سے میں آپ کے سامنے بے نمازی کے لیے شریعت کا جو حکم ہے اس کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا, اور اس کے بعد نماز باجماعت کی اہمیت کیا ہے, ان دو موضوعات پہ انشاءاللہ آج گفتگو کی جائے گی. جو آیات سورہ روم سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں, ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا گیا ہے, اس کے تقوی کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا, اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ نماز قائم کرو اور مشرکوں کی طرح مت ہو جاؤ. یہ آیت کریمہ اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ مشرکین نماز ادا نہیں کرتے, اور جو ایمان والے ہیں ان کو مشرکین کا سا طرز عمل ہرگز اختیار نہیں کرنا چاہیے, اور گویا کہ نماز نہ پڑھنا, نماز کو قائم نہ کرنا ایک مشرکانہ رویہ ہے جو اہل ایمان کو قطن زیب نہیں دیتا. یہ مشرکانہ طرز عمل ہے جس سے مسلمانوں کو منع کیا گیا ہے کہ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین, نماز قائم کرو اور مشرکوں کی طرح مت ہو جاؤ. یعنی وہ نماز نہیں پڑھتے اور تم نماز قائم کر کے ان کے اور اپنے درمیان ایک فرق اور تمیز کو قائم کرو. یہی وہ بات ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا, ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ, کہ آدمی کے اور اس کے شرک اور کفر کے درمیان جو چیز فرق اور تمیز پیدا کرتی ہے وہ ہے ترک الصلاۃ, نماز کا چھوڑ دینا. یعنی آدمی اگر نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس کے ایمان اور کفر اور شرک کے درمیان جو حد فاصل ہے وہ تمیز اٹھ جاتی ہے, वो दीवार दरमियान से जो है वो हट जाती है तो गोया के फिर वो कुफर और शिर्क की हदूद के अंदर दाखिल हो जाता है। दूसरे मकाम पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल अहदुल्लज़ी बैनना व बैनहुमुस सला फमन तरकहा फकद कफर, हमारे और इन कुफार व मुशरिकीन या मुनाफिकीन के दरमियान एक चीज एक अहद के तौर पर है, जिसने उस अहद को तोड़ दिया वो गोया के कुफर और शिर्क के अंदर दाखिल हो गया, और वो अहद नमाज है। फमन तरा कहा फकद कफर, जिसने इस अहद को तोड़ दिया यानी नमाज छोड़ दी, नमाज को तर्क कर दिया, फकद कफर, उसने कुफर किया। तो ये आयत और अहादीस इस बात की वजाहत करती हैं कि ईमान और कुफर और शिर्क के दरमियान नमाज हद फासल है, और अगर इस हद को इंसान अबूर कर दे, नमाज की दीवार को गिरा दे, तो वो कुफर और शिर्क की हदूद में दाखिल हो जाता है। सूरह मरियम के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अदाउस सलात वत्तबउश शहवात फसौफ यलकौन गैया, अच्छे लोगों के बाद फिर ऐसे नामराद नाखलफ लोग पैदा हुए, अदाउस सलात के उन्होंने नमाजों को जाया किया, वत्तबउश शहवात ख्वाहिशात के पीछे लग गए, नमाजों को जाया किया और ख्वाहिशात के पीछे लग गए, दो बातें इरशाद फरमाई गई। फसौफ यलकौन गैया, अनकरीब इनको गई में दाखिल किया जाएगा, किन लोगों को, अदाउसलात वत्तबउशहवात, जो नमाजों को जाया करते हैं और ख्वाहिशात के पीछे लगे हुए हैं, इनको गई में दाखिल किया जाएगा। इस आयत मुबारका से यह बात साबित होती है कि बेनमाजी का अंजाम जो है वो क्या है, गई है। गई जहन्नम की वो वादी है जिससे खुद जहन्नम भी पनाह मांगती है, और बाद लोगों ने इसकी तारीफ ये की है कि वो मकाम जहां जहन्नमियों का खून और पीप इकट्ठे होते हैं उसका नाम गई है। इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने कि जो लोग नमाजों को जाया करते हैं और ख्वाहिशात के पीछे लगे हुए हैं उनको जहन्नम के उस हिस्से में दाखिल किया जाएगा जिसका नाम गई है, जहां जहन्नमियों का खून और पीप इकट्ठा होते हैं। एक और खौफनाक मंजर सूरह कलम के अंदर अल्लाह ताला ने बयान किया है, आखिरत में अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से मनादी की जाएगी और तमाम मखलूक को, तमाम इंसानों को इस बात का हुक्म दिया जाएगा कि वो अपने रब ज़ुल जलाल के सामने सरबसुजूद हो जाएं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, यौम युकशफ अन साकिन व युदऊन इला सुजूद, जिस रोज पिंडली खोल दी जाएगी, कशफ साक ये इस्तारे के तौर पर इस्तेमाल होता है क़यामत के वकूअ पज़ीर होने के लिए। तो फरमाया कि जिस दिन क़यामत कायम होगी, वयुदऊना इला सुजूद, बुलाया जाएगा, पकारा जाएगा लोगों को कि आओ अपने रब को सजदा करो। इरशाद फरमाया, फला यस्ततियून, तो पस वो सजदा नहीं कर सकेंगे, यस्ततियून फला यस्ततियून, उनको इसकी इस्तताअत ही नहीं होगी, यानी वो सजदा कर ही ना पाएंगे। खाशियतन अबसारहुम तरहकहुम ज़िल्ला, शर्मिंदगी की वजह से उनकी आंखें नीचे को झुकी हुई होंगी और उनके ऊपर जो है वो स्याही छा रही होगी, जलील और रुस्वा हो रहे होंगे। उसका सबब क्या होगा, सबब ये होगा कि वक़द कानु युदऊना इला सुजूद वहुम सालिमून, दुनिया में वो सही सलामत थे और उनको सजदा करने के लिए बुलाया जाता था, अल्लाह का मनादी आवाज देता था, हय्या अलस्सलाह हय्या अलफलाह, वो नहीं आते थे। आज अल्लाह फरमाता है कि मैदान माशर में वो अपने रब को सजदा नहीं कर सकेंगे, फला यस्ततियून, इसकी उनको इस्तताअत ही नहीं होगी। हदीस में इस बात की वजाहत यूं की गई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब लोगों को रब के हुजूर सजदे का हुक्म दिया जाएगा तो जो काफिर और मुशरिक और मुनाफिक और बेनमाजी होंगे उनकी पुश्त जो है वो एक तख्ते की मानिंद हो जाएगी, और जब वो झुकना चाहेंगे, वहां तो हर एक की ख्वाहिश होगी कि मैं झुक जाऊं, ख्वाह दुनिया के अंदर वो फिरौन और नमरूद ही क्यों ना हुआ हो, वहां तो उसकी ख्वाहिश होगी कि मैं यहां रब्बे हकीकी के सामने झुक जाऊं। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह की किताब इस बात की गवाही दे रही है कि फला यस्ततियून, वो सजदा नहीं कर सकेंगे। हुजूर इस बात की वजाहत फरमाते हैं कि वो कैसे सजदा नहीं कर सकेंगे कि उनकी पुश्त के अंदर, उनकी पीठ के अंदर अल्लाह ने जो झुकने की सलाहियत रखी है ये खत्म हो जाएगी और वो अपने रब को सजदा करने की ख्वाहिश के बावजूद सजदा नहीं कर सकेंगे, अपने रब के सामने झुक नहीं सकेंगे। कौन है ये लोग, कि ये वो लोग हैं कि जिनको युद्ध ओ ना इले सुजूद वाहुम सालिमून,
دنیا میں ان کی رگوں کے اندر خون گردش کرتا تھا، یہ چلتے پھرتے تھے، یہ اپنے رب کے حضور چاہتے تو سجدہ ریز ہو سکتے تھے، اپنی پیٹھ کو جھکا سکتے تھے، لیکن ان کی گردن اکڑی ہوئی تھی، ان کی پیٹھ جو اندر جو تناؤ تھا، کبر تھا، غرور تھا اور گھمنڈ میں مبتلا تھے اور اپنے رب کے حضور سجدہ ریز نہیں ہوتے تھے۔ آج قیامت کے دن میدان حشر میں یہ کافروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، خواہ نام نہاد مسلمان ہی کیوں نہ ہوں، اگر دنیا کے اندر یہ رب کے حضور سجدہ ریز نہیں ہوتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، تو آج اللہ کے حضور جو ہے سربا سجود نہیں ہو سکیں گے اور سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ بخاری کی حدیث ہے، من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عمله، جس کی عصر کی ایک نماز، عصر کی ایک نماز ضائع ہو گئی، فقد حبط عمله، اس کے اعمال تباہ و برباد ہو گئے۔ دوسری روایت ہے کہ اس کے مال و اسباب تباہ و برباد ہو گئے۔ عصر کی ایک نماز جس نے جان بوجھ کر چھوڑ دی، اس کے مال و اسباب تباہ و برباد ہو گئے، اور دوسری روایت ہے کہ اس کے اعمال تباہ و برباد ہو گئے۔ اور یہ عصر کی نماز کی خصوصی ہدایت قرآن کریم کے اندر موجود ہے، ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، تمام نمازوں کی حفاظت کرو، حافظوا علی الصلوات، نمازوں کے محافظ بن جاؤ۔ ہم خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو کسی جگہ پہ نگران اور محافظ بنایا جائے تو اس کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے۔ فرمایا کہ نمازوں کے محافظ بن جاؤ، حافظ و علی الصلوات، ان کی حفاظت کرو، یعنی پانچ وقت پابندی کے ساتھ باجماعت نمازیں ادا کرو، ان کی پوری حفاظت کرو، وضو اچھی طرح کرو، نماز کی شرائط، فرائض، واجبات، سنن، مستحبات تمام پورے کرو، اور نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرو، حافظ علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اور خصوصاً درمیانی نماز کی حفاظت لازمی طور پر کرو۔ یہاں درمیانی نماز سے مراد، صلاۃ الوسطی سے مراد عصر کی نماز ہے۔ سورۃ المعون میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فویل للمصلین، خرابی، ہلاکت اور بربادی ہے کن لوگوں کے لیے، للمصلین، ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سے نمازی ہیں جن کے لیے کہا گیا کہ ان کے لیے تباہی اور بربادی اور ہلاکت اور خرابی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز وقت کی پابندی کے ساتھ ادا نہیں کرتے، یعنی کبھی دو، کبھی تین، کبھی پانچ، کبھی جماعت کے ساتھ، کبھی بغیر جماعت کے، ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے؟ فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے خرابی، بربادی اور ہلاکت ہے۔ بیہاقی کی روایت ہے، پچھلے درس میں بالکل ابتدا میں آپ کے سامنے یہ حدیث مبارکہ میں نے پیش کی تھی، الصلاۃ و عماد الدین، نماز دین کا بنیادی ستون ہے، من اقامہا اقام الدین ومن ہدمہا ہدم الدین، جس نے اس بنیادی ستون کو قائم کیا اس نے دین کی عمارت کو قائم رکھا، ومن ہدمہا ہدم الدین، جس نے اس بنیاد کو گرا دیا یعنی اس نے نماز چھوڑ دی، ہدم الدین، اس نے دین کی عمارت کو خود ڈھا دیا۔ ہدم کہتے ہیں کسی چیز کو نیست و نابود کر دینا، مٹا دینا، تو جس نے نماز چھوڑ دی اس نے اپنے دین کی بنیاد کو بالکل مٹا دیا، ختم کر دیا۔ یہ حدیث مبارکہ ہمارے سامنے اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ گویا کہ جس آدمی نے نماز کو ترک کر دیا اور چھوڑ دیا، اس نے خود اپنے دین کی بنیادوں کو مٹا دیا۔ حضرت عبداللہ بن شفیق رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کانا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا یرون شیئا من الاعمال ترکہ کفر غیر الصلاۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نماز کے ترک کرنے کے علاوہ کسی اور عمل کے ترک کرنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے، یعنی ان کے نزدیک کسی اور عمل کا ترک کرنا، کسی اور واجب کا چھوڑ دینا کفر نہیں تھا، لیکن نماز کا ترک کرنا صحابہ اکرام کے نزدیک کفر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی حکم دیتے ہیں، وامر اہلک بالصلاۃ، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیجئے، واستبر علیہا، اور خود بھی اس کے اوپر قائم رہیے۔ تو یہ حکم حضور کی وساطت سے پوری امت کے لیے ہے، وامر اہلک بالصلاۃ، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کرو، واستبر علیہا، خود بھی اس کے اوپر قائم رہو۔ ہر آدمی کے لیے یہ حکم ہے کہ خود بھی نماز قائم کرے اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس کا حکم کرے۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، موطا امام مالک میں اس کو روایت کیا گیا ہے، لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے اس کا اسلام میں لا حظ، کوئی چھوٹا بڑا حصہ نہیں ہے، کچھ اسلام کے ساتھ اس کا تعلق باقی نہیں رہتا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ون من لم یصلی فہو کافر, جو شخص جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دے, من لم یصلی, جو نماز نہیں پڑھتا, فہو کافر, پس وہ کافر ہے. یہ آیات اور یہ احادیث ہمارے سامنے اس بات کی بالکل کھل کر وضاحت کرتی ہیں کہ اگر انسان جان بوجھ کر عمدن یہ جانتا ہے کہ نماز پانچ وقت کی میرے اوپر فرض ہے, اس کے باوجود وہ نماز کو کوئی اہمیت نہیں دیتا اور نماز نہیں پڑھتا, تو اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اکابر صحابہ کرام میں سے حضرت عمر, حضرت علی, عبداللہ ابن عباس, عبداللہ ابن مسعود, عبد الرحمن بن عوف, معاذ بن جبل اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں صراحت کے ساتھ جو ہے وہ کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ یہ بزرگ صحابہ کرام نماز نہ پڑھنے والے کو خارج از اسلام اور کافر قرار دیتے تھے, کافر سمجھتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گورنروں کو خط لکھتے ہیں اور انہیں اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ میرے نزدیک تمہاری سب سے اہم ذمہ داری نمازوں کی پابندی کرنا ہے. جو نماز کی حفاظت کرے گا وہ دین کی حفاظت کرے گا, جو اس کو ضائع کر دے گا وہ دین کے دوسرے تقاضوں کو بدرجہ اولا ضائع کر دے گا اور ان کی حفاظت نہیں کر سکے گا. سمجھے آپ بات کو, کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم نماز کی اپنے گورنروں کو خط لکھ رہے ہیں کہ تم نماز کی حفاظت کرو, اگر تم لوگ نماز کی حفاظت نہیں کر سکتے تو دین کے دوسرے تقاضوں کو بھی تم پورا نہیں کر سکو گے. مشکات کے اندر یہ روایت موجود ہے. سورہ مومنون کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی صفات بیان فرمائی ہیں اور یہ وہ صفات ہیں جن کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیات نازل ہوئیں, سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات کے اندر یہ صفات موجود ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ جو شخص اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کر لے جو سورہ مومنون کی ابتدائی آیات کے اندر بیان ہوئے ہیں تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں, اور خود ان آیات کے اندر بھی جنت کی ضمانت موجود ہے. ان آیات کے اندر مومن کی صفات بیان کی گئی ہیں. ان کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے قد افلح المومنون, تحقیق کامیاب ہو گئے مومنین. مومنین کو جو کامیابی کی بشارت دی گئی تو ان کی پہلی صفت یہ بیان کی گئی کہ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون, یہ وہ مومن ہیں جو اپنی نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں. اس کے بعد مومنین کی صفات بیان کی گئیں اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین ہم علی صلواتہم یحافظون, یہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. درمیان میں ان مومنین کی بہت ساری صفات کا ذکر ہے. ان کی پہلی صفت کہ وہ نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں, اور ان کی آخری صفت کہ وہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہ نہیں کہ کبھی کبھار پڑھ لیتے ہیں, یہ نہیں کہ کبھی جماعت سے اور کبھی بغیر جماعت کے, یہ نہیں کہ زہر اور عصر کی تو پڑھ لیتے ہیں لیکن فجر اور مغرب عشاء کے وقت سوئے ہوئے ہوتے ہیں. فرمایا وہ جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اور پھر نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں, یعنی نماز ہی سے ان کی صفات کا آغاز اور نماز ہی کے اوپر ان کی صفات کا اختتام, اور پھر ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون, جن کو وراثت میں جنت الفردوس دی جائے گی. اچھا, ایک دوسری جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ معارج میں بالکل اسی انداز میں پہلے کفار و مشرکین کا اور ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جن کو جہنم کے اندر مختلف قسم کے عذاب دیے جا رہے ہیں, اس کے بعد کچھ انسانوں کی صفات بیان کی گئی ہیں, اور اس کے بعد ان جہنم کے اور جہنم کی آگ کے ہولناک مناظر کے بعد اور انسانوں کی کچھ جو ہے وہ کمزوریوں کا ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس جہنم کی آگ سے بچنے والے اور ان کمزوریوں سے نجات پانے والے وہی لوگ ہیں الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون, کہ جو لوگ ہمیشہ نماز کو قائم رکھتے ہیں. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نماز کو قائم رکھنے والوں کی صفات تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں کافی آیات کے اندر, اور پھر جہاں اس کا اختتام ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ آخر میں پھر ارشاد فرماتے ہیں والذین هم علی صلاتهم یحافظون, وہی جو سورہ مومنون کے آخر میں ارشاد فرمایا, وہاں صلواتہم ہے یہاں صلاتہم ہے, وہ یہ وہ لوگ ہیں والذین هم علی صلاتهم یحافظون, یعنی آغاز اس بات سے ہوا کہ ان کمزوریوں اور جہنم کی آگ سے بچنے والے کون لوگ ہیں, المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون, ہمیشہ نماز پڑھنے والے لوگ, اور پھر ان نماز پڑھنے والوں کی مختلف صفات کا ذکر کرنے کے بعد اللہ ارشاد فرماتے ہیں الذین هم علی صلاتهم یحافظون, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, اولئک فی جنات مکرمون, ان کو بڑے اکرام اور اعزاز کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا. میرے بھائیو، ان دو مقامات کے اوپر غور کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دین کے جتنے تقاضے ہیں، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گورنروں کو خط لکھتے ہیں کہ اگر تم نماز قائم نہیں کر سکو گے تو دین کے باقی تقاضوں کو بھی پورا نہیں کر سکو گے، ان آیات کے اوپر، اس مقام، ان مقامات کے اوپر غور کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دین اسلام کا جو قلعہ ہے، دین اسلام کی جو عمارت ہے، نماز اس عمارت کے ارد گرد ایک مضبوط فصیل ہے، جسے پرانے زمانوں میں جب قلعے بنائے جاتے تھے تو ان کے باہر ایک بڑی مضبوط جو ہے وہ فصیل قائم کر دی جاتی تھی، اور جب کبھی اگر دشمن کا خطرہ ہوتا تھا تو اس قلعے کے اندر رہ کر جو ہے وہ دشمن کا مقابلہ کیا جاتا تھا، اور جب کبھی دشمن جو ہے وہ چڑھ دوڑتا تھا تو جب تک اس قلعے کی اس فصیل کو نہ توڑ دے، اس کے اندر دراڑ نہ ڈال دے، اس کے اندر داخل نہ ہو سکے، اس وقت تک قلعے کو فتح کرنا ممکن نہیں ہوتا تھا. معلوم یہ ہوا کہ دین اسلام کے جتنے تقاضے ہیں، ایمان کے جتنے تقاضے ہیں، ان سب کے ارد گرد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حصار قائم کر دیا ہے. دین کی اس عمارت کی مضبوطی کا جو سارا دارمدار ہے وہ نماز کی مضبوطی کے اوپر ہے، اور شیطان جو انسان کو دین کے تقاضوں سے ہٹا کر جہنم کے راستے پہ ڈالنا چاہتا ہے، اس کا پہلا وار اس پہ ہوتا ہے کہ دین کی یہ عمارت کمزور ہو جائے. یہاں سے وہ داخل ہوتا ہے اندر، اور پھر اس کے بعد انسان کو جہنم کے راستے پہ لے جاتا ہے. یعنی اگر ہم اپنی نماز کی حفاظت نہیں کر سکیں گے تو اپنے دین کی اس عمارت کی حفاظت ہرگز نہیں کر سکیں گے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ عماد الدین، من اقامہا اقام الدین ومن حدمہا حدم الدین. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دین کے اندر نماز کا مقام کیا ہے، کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دین محفوظ ہو، ہم ایمان کے تقاضوں کو پورا کر سکیں، ہم اللہ کی رضا اور اس کی جنت تک پہنچ سکیں، ہم شیطان کے حملوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں، تو ہم پانچ وقت پابندی سے باجماعت نماز ادا کریں. غزوہ احزاب کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت حصار، کفار کے سخت محاصرے کی وجہ سے چند نمازیں جو ہیں وہ ضائع ہو گئیں، حضور بر وقت ان نمازوں کو ادا نہ کر سکے، نمازیں قضا ہو گئیں. آپ کو پتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی دشمن کو بھی بدعا نہیں دی. طائف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی اذیتیں دی گئیں، احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک لو لہان اور زخمی ہوا، مختلف مواقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو بدعا نہیں دی. لیکن غزوہ احزاب کے موقع پر جب کفار کے سخت معاشرے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں جو ہیں وہ قضا ہو گئیں، اور ان میں عصر کی نماز بھی تھی جس کی حفاظت کی خصوصی تاکید اللہ نے قرآن میں کی ہے، تو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو کیا بدعا دی. حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ ان کے گھروں اور ان کی قبروں کو یا ان کے دلوں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے میری نمازوں کو ضائع کروا دیا. اس قدر اللہ کے رسول غضبناک ہوئے، اور شاید یہ ایک ہی موقع ہے کہ جس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کی نمازیں جو ہیں قضا ہو گئی. جس دین اسلام کو ہم دین حق مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دین کی پانچ بنیادیں ہیں، بنی الاسلام علی خمسین، یعنی پانچ بنیادوں پہ اس دین کی عمارت کی اٹھان ہوتی ہے. کلمہ شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. کلمہ پڑھ کر آدمی اس دین کے اندر داخل ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ہم کسی ادارے میں، کسی وزارت میں، کسی منسٹری میں، کسی کمپنی میں ملازمت حاصل کرتے ہیں، تو وہاں داخلہ جو ہے صرف کافی نہیں ہوتا، بلکہ داخل ہونے کے بعد کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا پڑتا ہے. یا اگر آپ کسی بچے کو، کسی کو کسی اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں داخل کروا دیتے ہیں، تو داخل ہونے کے بعد جو ذمہ داریاں ہیں ان کا مطالبہ اس سے کیا جاتا ہے. جو اس ادارے کے اندر داخل نہیں ہے اس سے تو کوئی مطالبہ نہیں ہے، لیکن جو اس ادارے کے اندر داخل ہے اس سے مطالبات کیے جاتے ہیں. اسلام کے دائرے میں داخل ہونے والے شخص سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ پانچ وقت اللہ کے حضور حاضری لگواؤ. جہاں تک باقی تقاضوں کا تعلق ہے تو ان کا میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ روزے ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی میں 10-11 مہینوں کے بعد آئیں، زکات ہو سکتا ہے ساری زندگی وہ صاحب نصاب ہی نہ ہو اور اس کے اوپر زکات واجب ہی نہ ہو. حج کے لیے بھی ہو سکتا ہے ساری زندگی اس کو استطاعت ہی نہ ہو اور وہ حج ہی نہ کر سکے. تو ایک چیز ایسی ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد, شہادتین کے بعد, چند ہی گھنٹوں کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ نماز پانچ وقت کی فرض ہو جاتی ہے اور اسے اللہ کی طرف سے بلاوا آ جاتا ہے, جو اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اگر اس نے اللہ کو بڑا مان لیا. دیکھیں یہ اذان کیا ہے, روزانہ پانچ وقت منادی کی جاتی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ بہت بڑا ہے, اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے. جن لوگوں نے اللہ کو بڑا مان لیا, جن لوگوں نے اللہ کو وحدہ لا شریک مان لیا, جن لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی دے دی, اب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ حیا علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, حیا علی الفلاح, آؤ فلاح کی طرف. اب جب یہ پکار اور یہ ندا ان کے کانوں سے ٹکراتی ہے اور ان کو بلایا جاتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف, اگر ایک آدمی اس بات کا دعوے دار ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے, میں اللہ کو بڑا مانتا ہوں, الہ اور معبود مانتا ہوں, لیکن اس ندا کے سننے سے وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا, تو گویا کہ جس بات کا اس نے اپنی زبان سے اقرار کیا کہ میں اللہ کو بڑا مانتا ہوں, اپنے عمل سے اس کی تردید کر چکا, اس نے اپنے عمل سے اس بات کو رد کر دیا. کیسے؟ میرے بھائیو آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف اس طرح کروایا گیا کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور وہ سب سے بڑا جو ہے وہ اپنی طرف بلا رہا ہے. اب اس دنیا میں آپ دیکھیں کہ اگر انسان کو کوئی اپنے سے بڑا بلائے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے. آپ جس کمپنی میں, شرکے میں, مؤسسے میں, ورکشاپ میں, مسنے میں, کسی جگہ پہ کام کر رہے ہیں, آپ کے اوپر کوئی مینیجر, کوئی مالک بیٹھا ہوا ہے جس کے تحت, جس کے انڈر آپ کام کرتے ہیں, وہ آپ کو بلائے اور آپ اپنی جگہ ٹس سے مس نہ ہوں, یہ ہو سکتا ہے؟ اور اگر ایسا ہو تو کیا آپ اس ادارے کے, اس کمپنی اور فیکٹری کے ملازم باقی رہ سکتے ہیں جہاں کہیں ہم کام کرتے ہیں؟ جو بڑا ہے, مثلا پولیس والے کو ہم بڑا سمجھتے ہیں, ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر وہاں سامنے دروازے سے آ کر پولیس والا کسی کو آواز دے تو کیا وہ بیٹھا رہے گا؟ یہ اس کے بڑے ہونے کا ایک تصور ہے, تو جب وہ بلاتا ہے فوری طور پر آدمی دوڑتا ہے. یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اگر کسی کو کوئی اپنا بچہ بلائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بچے کی آواز کو کوئی اہمیت نہ دے, بچے کی بات نہ سنے اور آرام سے بیٹھا رہے. لیکن اگر اس کو والد بلائے تو اسے درس قرآن بھی چھوڑ کر اٹھ کر چلا جانا چاہیے. بڑے کا ادب اور احترام. تو جب سب سے بڑا رب العالمین, احکم الحاکمین آدمی کو بلائے اور آدمی یہ مانتا ہو کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور اس کے بلانے پہ بھی وہ ٹس سے مس نہ ہو, تو بتائیے کہ اس نے اللہ کو بڑا عملاً مانا یا انکار کر دیا اس بات کا؟ یعنی اس نے اپنے عمل سے اپنے قول کی تردید کر دی کہ دنیا کا کوئی بڑا بڑائے تو وہ دوڑتا ہوا جائے, لیکن خدا جو سب سے بڑا ہے اور بہت بڑا ہے اور کوئی اس سے بڑا نہیں, وہ رب جب اس کو بلائے تو وہ ٹس سے مس نہ ہو, تو وہ کیسا مسلمان ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں, نماز وہ چیز ہے کہ جسے قائم کیے بغیر اللہ کی بڑائی کو ماننے کا کوئی تصور دین اسلام کے اندر نہیں ہے. اب اس کے بعد ہم اگر آئمہ کرام کی نظر میں اس بات کا جائزہ لیں کہ وہ بے نمازی کے بارے میں کیا رائے دیتے ہیں, تو ظاہر ہے ان کی رائے قرآن و سنت کی روشنی میں ہوگی, اور جو آیات اور احادیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں ان سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ بے نمازی کا مقام کیا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو آدمی نماز نہ پڑھے اس کو قید کر دیا جائے اور جسمانی سزا بھی دی جائے تا وقت کہ وہ توبہ کر کے نماز قائم کر لے, اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور نماز قائم نہیں کرتا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ اسی جیل اور قید کے اندر جو ہے اس کی موت واقع ہوگی, اس کو قید سے رہا نہیں کیا جائے گا جب تک وہ توبہ کر کے نماز قائم نہ کر لے. امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بے نمازی کو مرتد اور واجب القتب قرار دیتے ہیں, اور سورہ توبہ کی ان آیات سے استدلال کرتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ مشرکین اگر اپنے شرک اور کفر سے توبہ کر کے نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو تب ان کی جان اور جو مال جو ہیں وہ محفوظ ہو جائیں گے. ان آیات سے استدلال کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی دین اور ایمان کا دعوے دار بھی ہے اور اس کے بعد نماز بھی نہیں پڑھتا, تو گویا کہ ان آیات کی روشنی میں اس نے ارتداد کی راہ اختیار کر لی ہے اور اب وہ واجب القتل ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, ابراہیم نخعی, عبداللہ بن مبارک اور امام اسحاق رحمہم اللہ بے نمازی کو کافر قرار دیتے ہیں اور ان میں سے بعض ائمہ کے نزدیک بے نمازی مرتد اور واجب القتل ہے. بے نمازی کے کفر کے حوالے سے البتہ بعض علماء نے ائمہ کرام کی بعض آراء سے اختلاف کیا ہے. مثلا اس اختلاف کے بارے میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ قانون الہی کے خلاف فیصلے کرنا اور نماز کا ترک کرنا یہ عملی کفر ہے, اعتقادی کفر نہیں ہے, اور اس کفر سے کوئی شخص مرتد ہو کر اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا, لیکن اللہ اور رسول کے نزدیک یہ وہ گناہ عظیم ہے جس کی سزا جہنم کی آگ ہے. نہیں, وہ کہتے ہیں کہ چونکہ آدمی اعتقاداً عقیدے کے طور پر تو یہ مانتا ہے کہ اللہ ایک ہے, یعنی اس کا عقیدہ یہ ہے, لیکن وہ عملاً کفر کر رہا ہے, اس لیے اس کو مرتد اور خارج الاسلام تو نہیں کہا جائے گا, لیکن وہ بہت بڑے گناہ کا ارتکاب بہرحال کر رہا ہے. یہ علامہ ابن قیم کی رائے ہے, باقی علماء کی رائے جو ہے وہ میں اور فقہا کی رائے آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. اب اس کے بعد ہم نماز باجماعت کا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا صرف نماز پڑھ لینا کافی ہے یا نماز کو جماعت کے ساتھ مسجد کے اندر ادا کرنا ضروری ہے. ابو داؤد کی روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جس بستی یا گاؤں میں تین آدمی بھی ہوں اور وہ نماز قائم نہ کرتے ہوں, یعنی مل کر جماعت کے ساتھ نماز ادا نہ کرتے ہوں, ان پر شیطان غالب آ جاتا ہے, اس لیے تم جماعت کی پابندی اپنے اوپر لازم رکھنا, کیونکہ بیڑیا ان بیڑوں کو کھاتا ہے جو اپنے ریوڑ سے دور رہ گئی ہوں, یعنی الگ ہو گئی ہوں. اس حدیث مبارکہ سے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی بستی میں تین آدمی بھی رہتے ہوں تو انہیں نماز با جماعت کا اہتمام کرنا چاہیے, اگر وہ جماعت کی پابندی نہیں کریں گے اور مل کر نماز ادا نہیں کریں گے, الگ الگ اپنے طور پر نماز پڑھ لیں گے, تو اس بات کا سخت خدشہ پایا جاتا ہے کہ جو انسانوں کا بیڑیا ہے شیطان, وہ ان کو اغوا کر کے جہنم کے راستے پہ لے جائے گا. جس طرح بھیڑ بکریوں میں سے کوئی اگر الگ ہو جائے اپنے گلے سے تو اس بات کا خدشہ ہوتا ہے کہ بھیڑیا اسے کھا جائے گا. اس سے جماعت کی اہمیت کا اندازہ ہم کر سکتے ہیں. مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ, جن سے حضور بڑی شفقت اور محبت کرتے تھے اور وہ مؤذن رسول بھی تھے, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نابینا آدمی ہوں اور صبح کے وقت مسجد نبوی تک پہنچتے ہوئے دقت ہوتی ہے, تو کیا میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ توقف کے بعد ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو, یعنی اذان کی آواز تمہارے گھر تک پہنچتی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں اذان کی آواز سنتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پس اس کا جواب دو, یعنی نماز جماعت کے ساتھ آ کر ادا کرو. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس شخص نے اذان سنی, من سمع الندا فلم یات فلا صلاۃ له الا من عذر, ابو داؤد اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے, من سمع الندا, جس نے اذان کی آواز سنی, فلم یاتے اور پھر نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہ آیا, فلا صلاۃ له, تو اس کی نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی, الا من عذر, سوائے عذر کے. عذر کیا ہے؟ آدمی بیماری کی وجہ سے مسجد تک نہ جا سکتا ہو, آدمی اور اس کے مسجد کے درمیان میں کوئی دشمن ایسا حائل ہو کہ اس کو اپنی جان کا خطرہ ہو, اتنی شدید قسم کی بارش ہو رہی ہو کہ وہ مسجد تک نہ پہنچ سکتا ہو, یہ عذر ہیں. ان کے بغیر کوئی آدمی اگر اذان سننے کے بعد گھر میں نماز ادا کر لیتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, فلا صلاۃ لہ, اس کی نماز کوئی نماز نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتی ہے. تو عبداللہ ابن ام مکتوم صحابی جو نابینا تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس بات کا حکم دیا کہ مسجد میں آ کر نماز ادا کرنا ہوگی. میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھوں میں بینائی دی ہے, اس دور میں سڑکیں نہیں تھیں مسجد تک پہنچنے کے لیے اور بڑی بڑی لائٹیں نہیں لگی ہوئی تھیں, کوئی انتظام نہیں تھا روشنی کا، اور ایک ایسا شخص جس کی آنکھوں میں بینائی بھی نہیں ہے اسے بھی اجازت نہیں دی گئی کہ وہ گھر میں فجر کی نماز پڑھ لیا کرے، عشاء کی نماز پڑھ لیا کرے، بلکہ اسے یہ کہا گیا کہ مسجد میں آ کر نماز ادا کرو. اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے اس معاملے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت مرض میں دو آدمیوں کے سارے جو ہے وہ مسجد کی طرف جا رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ان دونوں آدمیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھا دیا ہوا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ قدم ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ سکیں، بلکہ اپنے پاؤں گھسیٹتے ہوئے مسجد کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں. اور پھر جا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نماز پڑھا رہے تھے ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، کھڑے نہیں ہو سکتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس حال میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جا کر نماز ادا کرتے ہیں. ہم عاشق رسول تو ہیں لیکن فجر کے وقت خراٹے بھر رہے ہوتے ہیں، نمازوں کے اوقات میں کبھی ہم کھانا بنا رہے ہوتے ہیں، کبھی کپڑے دھو رہے ہوتے ہیں، کبھی ہمارا مہمان آیا ہوتا ہے، کبھی ہم فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم گانے سن رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں نماز پڑھنے کے لیے، جماعت سے نماز ادا کرنے کے لیے فرصت نہیں ہوتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے گانے گاتے ہیں. یہ نماز جو ہم اجتماعی طور پر ادا کرتے ہیں، جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسے باجماعت ادا کرنے کا حکم دیا، قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. آیت کریمہ کے اس حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور امام احمد بن حنبل اس آیت کریمہ کی روح سے جماعت کو اسی طرح فرض عین قرار دیتے ہیں جس طرح نماز فرض ہے. یعنی جس طرح نماز ادا کرنا فرض ہے، اس طرح نماز کا جماعت کے ساتھ ادا کرنا بھی فرض ہے، الا یہ کہ شرعی عذر ہو، وہ عذر جو میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں. یعنی نماز کا انفرادی طور پر ادا کرنا دین اسلام کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں ہے. یعنی جس طرح نماز نہ پڑھ کر، نماز نہ پڑھنے کا دین کے اندر کوئی تصور نہیں ہے، اس طرح اس نماز کو بغیر شرعی عذر کے انفرادی طور پر پڑھنے کا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں ہے. پانچ وقت پابندی کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرنے کا حکم ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ قرآن کریم کے اوپر اگر غور کریں تو سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالی نے عین حالت جنگ میں مسلمانوں کو باجماعت نماز ادا کرنے کا حکم دیا ہے. جنگ کون سی ہوتی تھی؟ تلواروں اور نیزوں سے، وہ جنگ جو بالکل آمنے سامنے ہو کر ایک آدمی دوسرے کے مقابلے میں جو ہے وہ میدان میں لڑائی لڑتا تھا، یا پھر گمسان کی جنگ ہوتی تھی، ایک دوسرے پر تلواریں چلتی تھی، نیزے چلتے تھے، تیر چلتے تھے. عین اس حالت جنگ میں سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم مسلمانوں کے درمیان موجود ہو عین حالت جنگ میں، نماز کا وقت ہو جائے تو اس وقت کیا کرو؟ اللہ کے رسول کو حکم ہوتا ہے کہ آپ امامت کے لیے آگے کھڑے ہو جائیں. آدھے مجاہدین، آدھے مسلمان، آدھے سپاہی آپ کے پیچھے صف بستہ کھڑے ہو جائیں، اور ان کو حکم یہ ہوا کہ ہتھیار لگائے رکھیں، عین ممکن ہے کہ اس حالت نماز ہی میں دشمن ان کے اوپر حملہ کر دیں. یعنی ہتھیار لگائے رکھیں، تیار رہیں جہاد کے لیے اور قتال کے لیے، اور اس حالت میں جماعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں آدھے لوگ. اور پھر ارشاد فرمایا کہ جب آدھی نماز پڑھ لیں یہ، تو یہ جا کر ان کے ساتھ ان کی جگہ کھڑے ہو جائیں جو دشمن کے مقابلے میں صف بستہ کھڑے ہیں، اور وہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر بقیہ نماز کر کے نماز مکمل کر لیں. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا فائزت ما انتم فاقیم الصلاۃ. یہ حالت خوف کی نماز ہے کہ دشمن کا خوف ہے، دشمن غالب ہے، سامنے صف باندھے کھڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتے ہیں کہ نماز با جماعت اس حالت میں بھی ادا کرو، اور اس کے ادا کرنے کا یہ طریقہ بتایا گیا. اور فرمایا کہ فائزت ما انتم فاقیم الصلاۃ، اس کے بعد جب تمہیں اس خوف کی حالت سے نجات مل جائے اور تمہیں اطمینان حاصل ہو جائے، تو پھر نماز کو اسی طریقے سے قائم کرو جس طریقے سے نماز کو پڑھنے اور قائم کرنے کا تمہیں حکم دیا گیا. اب آپ بتائیے کہ کہاں سے کوئی انسان مسلمان، خوف خدا رکھنے والا مسلمان، یہ گنجائش نکال سکتا ہے کہ گھر کے اندر مسلح بچھا دے اور نماز میں پڑھتا رہے، اور وہ سمجھے کہ میں نماز پڑھتا ہوں. وہ نماز اس کی خواہش کو تو پورا کر لے گی، لیکن خدا کے حکم کو تو پورا نہیں کرتی. وہ یعنی وہ نماز اپنی مرضی سے پڑھ رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی سے تو نہیں پڑھ رہا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کی جو نماز ہے وہ پانچ وقت مسجد کے اندر قائم ہوتی ہے. میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کام کے کرنے کے لیے ایک خاص مقام تعین کر دیا ہے، ایک خاص مقام متعین کر دیا ہے. جیسا ہم لیٹتے چارپائی کے اوپر ہیں، غسل جو ہے وہ باتھ روم کے اندر کرتے ہیں، حمام میں کرتے ہیں، کام ہم ایک خاص مقام پہ جاتے ہیں، کمپنی میں، فیکٹری میں، کارخانے میں، وہاں جا کے کرتے ہیں، اپنے دفتر میں بیٹھتے ہیں. اسی طریقے سے اگر ہمیں حج کرنا ہو تو بیت اللہ میں چلے جاتے ہیں، اسی طرح سے اگر ہمیں نماز ادا کرنا ہو تو اس کے لیے مسجد میں جانا پڑے گا، کسی دوسرے مقام پہ نماز نہیں ہوتی سوائے شرعی عذر کے اور سوائے خواتین کے. کہ خواتین کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ گھر کے اندر نماز ادا کریں، حتیٰ کہ اتنے تک ان کو تاکید کی گئی ہے کہ اندر والے کمرے میں وہ جو نماز پڑھیں گی وہ باہر والے کمرے کی بانسبت ان کی وہ اندر والے کمرے کی نماز، یعنی جتنی زیادہ مستور ہو کر، محجوب ہو کر، چھپ کر نماز ادا کرے گی یہ خاتون، اس کی نماز کا اتنا زیادہ اجر و ثواب ہوگا. لیکن مرد کو حکم دیا گیا کہ میدان کے اندر آ کر مسجد میں باجماعت نماز ادا کریں، فرض نماز. ہاں، مرد بھی اگر اسے گنجائش ہے تو وہ نوافل اور سنتیں جو ہے وہ گھر میں پڑے گا تو وہ افضل ہے، لیکن فرض کے لیے اسے مسجد میں آنا پڑے گا. صحابہ کرام اس فرض نماز کا باجماعت کس قدر اہتمام کرتے تھے. ایک صحابی کو کسی شرعی یوزر کی وجہ سے جماعت چھوٹ گئی، نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، تو وہ بڑے افسوس کے ساتھ کچھ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے تو اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اگر میرا کوئی بچی بچہ مر جاتا تو یہ سارے مدینہ والے میرے گھر تعزیت کرنے کے لیے پہنچ جاتے، اور مجھے افسوس ہے کہ آج میں نماز باجماعت ادا نہیں کر سکا اور کوئی شخص میرے گھر تعزیت کرنے کے لیے نہیں آیا. اس لیے کہ صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے، بیمار بھی ہو سکتا ہے، کوئی شرعی عذر بھی ہو سکتا ہے، کسی وجہ سے کوئی آدمی جماعت میں نہ آئے تو اس کے گھر تعزیت کے لیے پہنچ جاتے تھے، جا کر پوچھتے تھے کہ کیا سبب ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے آپ مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے نہیں آ سکے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لقد حممت ان امر بالصلاه فتقام ثم امر رجلا ان يصلي بالناس ثم انطلق برجال معهم خزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاه فاحرق عليهم بيوتهم او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے یہ پختہ ارادہ کیا کہ مؤذن آزان دے، جب آزان ہو جائے اور نماز کھڑی ہو جائے، میں کسی شخص کو اس بات کا حکم دوں کہ جاؤ نماز پڑھاؤ، اور اس کے بعد میں کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر نکل جاؤں جن کے ساتھ لکڑیوں کے گٹھے ہوں. اس زمانے میں تیل اور پٹرول ایندھن کے طور پر استعمال نہیں ہوتا تھا، لکڑی استعمال ہوتی تھی ایندھن کے طور پر. تو حضور فرماتے ہیں کچھ لوگوں کو میں اپنے ساتھ لے لوں اور ان کے ساتھ لکڑیوں کے گٹھے ہوں، تو کدھر جاؤں؟ الا قوم لا یشہدون الصلاۃ، نماز قائم ہو گئی، ایک آدمی جماعت سے نماز ادا کروا رہا ہے، نماز پڑھا رہا ہے، میں کچھ لوگوں کو لے جاؤں اپنے ساتھ، ان کے ساتھ لکڑیوں کے گٹھے بھی ہوں، اور جا کر ان لوگوں کے پاس پہنچوں، لا یشہدون الصلاۃ، جو باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں نہیں پہنچے، فاحرق علیہم بیوتہم، تو میں ان کے گھروں کو آگ لگوا دوں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص پہ اس قدر غضبناک ہوتے ہیں جو بغیر عذر کے گھر میں نماز پڑھتا ہے یا بغیر عذر کے جماعت کو چھوڑ دیتا ہے، کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں اس کے گھر کو آگ لگوا دوں. دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ لگوائی کیوں نہیں، اس لیے کہ حضور نے فرمایا لقد حممت، میں نے یہ پختہ اور مصمم ارادہ کر لیا تھا. کیوں حضور نے اس اپنے ارادے پہ عمل نہیں کیا؟ دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے، لولا ما فی البیوت من النساء والذرية اقمت صلاۃ العشاء وامر تو فتیانی فیحرقو نمافل بیوت بالنار. یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اگر گھروں کے اندر بچے اور خواتین اور معذور لوگ نہ ہوتے تو میں حکم دیتا کہ عشاء کی نماز کے لیے جماعت قائم ہو، اور میں اپنے ساتھ کچھ نوجوانوں کو لے کر جاتا، فیحرقو نمافل بیوت بالنار، تو جو لوگ گھروں کے اندر نمازیں ادا کر رہے ہیں یا مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوتے، فَيُحَرِّقُونَ مَا فِي الْبُيُوتِ بِالنَّارِ، میں ان کے گھروں کو آگ لگوا دوں اور گھروں کے اندر ان کو آگ کے اندر جلا دوں، جو کچھ بھی ان کے گھروں کے اندر ہے، مَا فِي الْبُيُوتِ، ان کو آگ لگوا دوں جو لوگ مسجد کے اندر باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے نہیں آتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں پر اس قدر غضبناک ہو رہے ہوں، تو بتائیے جو سرے سے نماز ہی نہ پڑھتا ہو، جو اذان کی آواز سنے اور ٹس سے مس نہ ہو، تو اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے اور قیامت کے دن اس کی شفاعت کریں گے، اسے حضور کی شفاعت کسی بھی طریقے سے نصیب ہو سکے گی؟ مسلم کی روایت ہے، عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال لقد رأیتنا وما يتخلف عن الصلاة الا منافق قد علم نفاقه او مريض ان كان المريض لا يمشي بين رجلين حتى ياتي الصلاه. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ جماعت سے پیچھے نہیں رہتا تھا الا منافق، سوائے اس شخص کے، قد علم نفاقه، جس کا نفاق بالکل کھلا ہوا تھا، وہ منافق جماعت سے پیچھے رہتا تھا، او مریض، یا کوئی مریض جس کو شرعی عذر ہو اور مسجد تک نہ پہنچ سکے، اور اس شرعی عذر کی حد بھی آپ نے بیان کر دی، ان کان المریض لا یمشی بین رجلین، اگر کوئی مریض دو آدمیوں کے سہارے بھی چل سکتا تھا تو وہ ان کا سہارا لے کر مسجد میں آ کر نماز ادا کرتا تھا اور جماعت سے پیچھے نہیں رہتا تھا، اس لیے کہ جماعت سے پیچھے رہنا اس دور میں نفاق کی علامت تھی، کھلا منافق ہی جماعت سے پیچھے رہ سکتا تھا. میرے بھائیو، ان آیات کریموں اور ان احادیث کی روشنی میں ہمیں اپنے ایمان کا، اپنے کردار کا اور اپنے عمل کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نماز کے دعوے دار ہیں تو اس نماز کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے. یہ پانچ وقت کی نماز ہمارے اندر اسلامی اخوت اور اسلامی اجتماعیت کے شعور کو بیدار کرتی ہے. پانچ وقت ہم اکٹھے ہوتے ہیں، مل کر نماز ادا کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے، ایک بستی، ایک محلے، ایک جگہ کے لوگ، ایک مسجد کے قرب و جوار کے لوگ باہم ملتے ہیں، ایک دوسرے سے آلات سے واقف ہوتے ہیں، ایک دوسرے میں دکھ درد میں شریک ہونے کا موقع ملتا ہے، اور پھر مسلمانوں کو اندر ایک اجتماعی شعور اجاگر ہوتا ہے اور انہیں اس بات کی تعلیم و تربیت اس اجتماع کے ذریعے سے ملتی ہے کہ وہ سب باہم مل کر ایک جماعت اور ایک گروہ ہیں، الگ الگ نہیں ہیں، منتشر نہیں ہیں، ان کی صفوں کے اندر اختلاف اور انتشار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صف بندی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ سکھایا، آپ اس کو دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ارشاد فرماتے ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان تسویت الصفوف من اقامت الصلاۃ، صفوں کو درست رکھنا اقامت صلاح کے لیے انتہائی ضروری اور لازمی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو کیسے درست فرمایا کرتے تھے؟ یعنی جب اقامت ہو جاتی تھی اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو صفیں درست کرنے کی ہدایت کرتے تھے، اس بات کا حکم دیتے تھے کہ دو آدمی اپنے درمیان کوئی خلا نہ چھوڑیں کہ شیطان ان کے درمیان گھس کر ان دونوں کی نماز کو جو ہے وہ خراب کر دے گا. جب نماز کے لیے لوگ کھڑے ہوتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے تھے کہ لوگوں، صف کو درست رکھو، اپنے قدموں سے قدم ملاؤ اور کندھے سے کندھا ملاؤ، اگر تم آگے پیچھے رہو گے تو تمہارے دل بھی جو ہے وہ مختلف ہو جائیں گے، اور درمیان میں جگہ چھوڑو گے تو شیطان وہاں داخل ہو کر تمہارے درمیان مداخلت کرے گا. یہ صف بندی اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ اگر مسلمانوں کی صفوں کے اندر اختلاف ہوگا، انتشار ہوگا، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کے بجائے ان کے درمیان جگہ ہوگی تو شیطان وہاں پہ گھس کر ان کے درمیان دراڑیں ڈال دے گا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی باہم مربوط ہونے کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک دیوار کی چنی ہوئی اینٹیں ہوتی ہیں، تو اس دیوار کی طرح مسلمانوں کو کس طریقے سے یہ نماز صف دستہ ہونے کی روزانہ پانچ وقت تربیت دیتی ہے. لیکن کتنی بدقسمتی ہے کہ بعض اوقات ایک مسجد میں ہم مسلمان سالوں ایک دوسرے کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا لگا کر نماز پڑھتے ہیں، لیکن اس دوسرے مسلمان کے بارے میں ہم بے خبر ہوتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم یہ کہاں رہتا ہے، کون ہے، کن مسائل کا شکار ہے، کن مشکلات میں پڑا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس نماز کے ذریعے سے مسلمان ایک دوسرے کی مشکلات سے جو ہے وہ آگاہی حاصل کرتے تھے، ایک دوسرے کی جو ہے وہ ضرورتوں سے آگاہی حاصل کرتے تھے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے، ان کے درمیان اخوت تھی، بھائی چارہ تھا، ہمدردی تھی. آج وہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اس لیے کہ نماز کے اندر سے روح نماز غائب ہو چکی ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طریقے سے ہم اپنی صفوں کو نماز کے اندر درست کرتے ہیں، اس طریقے سے اپنے ملک کے اندر اور پوری دنیا کے اندر بھی اپنی صفوں کو درست کریں، اور شیطان کے لیے کوئی خلا نہ چھوڑیں کہ وہ ہمارے درمیان جو ہے کوئی انتشار اور اختلاف پیدا کرے. ان تمام آیات، احادیث اور احکامات سے جو سبق ہمیں ملتا ہے، ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسلمان ایک گروہ، ایک جماعت ہیں. کالے، گورے، عربی، اجمی، ماجر، سندھی، پٹھان، یہ مسلمانوں کی کوئی شناخت نہیں ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی رہا بندہ اور نہ بندہ نواز. یہ ہے دین کی تعلیم. اور اگر کوئی یہ نمازیں پڑھنے کے باوجود اور اس کو دین کو ماننے کے باوجود اس تعلیم کی روح کو اپنے اندر جذب نہیں کرتا، تو اس نے دین و ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا، اس نے دین کو نہیں سمجھا. یہ نماز ہمارے اندر سے ہر قسم کے امتیازات کو مٹا کر مسلمانوں کو ایک صف میں لا کر کھڑا کرتی ہے. اور پھر آپ دیکھیں، جب مسلمان نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اس میں وزیر بھی ہوتا ہے، مشیر بھی ہوتا ہے، ایک عام مزدور لباس کسان بھی ہوتا ہے، کوئی ان کے درمیان امتیاز نہیں ہوتا کہ کچھ لوگ اگلی صف میں کھڑے ہو جائیں اور کچھ بڑے جو ہیں وہ آگے ہوں اور چھوٹے جو ہیں وہ پیچھے ہوں. جب ہم حج کے لیے جاتے ہیں تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اسی سفید کپڑے کے اندر ملبوس شاہ اور گدا سارے جو ہے لبیک اللہم لبیک پکارتے ہیں. تو نماز کے ذریعے سے روزانہ ہمیں اس بات کی تعلیم و تربیت دی جاتی ہے کہ مسلمان ایک امت ہیں، ان کے درمیان کوئی اونچ نیچ نہیں ہے. الا بالتقویٰ، اگر شرف اور بزرگی کا کوئی معیار ہے تو وہی جو قرآن نے ہمیں دیا ہے، تقویٰ کی بنیاد پہ کوئی انسان اللہ کے نزدیک بزرگ اور مکرم ہو سکتا ہے. دوسری بات جو ہمیں اس نماز کے ذریعے سے سبق ملتا ہے کہ وہ مسلمانوں کی صفوں میں اختلاف اور انتشار نہیں ہونا چاہیے، ہمارے دل آپس میں پھٹے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر ہونا چاہیے، اور شیطان کے لیے ہمیں کوئی راستہ جو ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے کہ وہ ہماری صفوں میں جو ہے وہ دراڑیں ڈال سکے. تیسری بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ جس طرح مسلمان صف بستہ ہو کر ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، اس طرح مسلمانوں کو ایک امیر کی سما اوتاد کے تحت جو ہے وہ اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے. آج ہم مسلمانوں کو اسلام کا وہ اجتماعی نظام، اس سے ہم محروم ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے اسلام کی برکات بھی ہمیں حاصل نہیں ہو رہی ہے، اسلام کے فوائد بھی ہمیں نہیں مل رہے ہیں، اس کے ثمرات سے بھی ہم محروم ہیں، اس لیے کہ وہ اجتماعی نظام ہمارے سروں کے اوپر موجود نہیں ہے، جس میں ایک امیر کی سما اوتاد کے تحت پوری امت اور تمام گروہ اور تمام مسلمان ایک جماعت بن کر لبیک کہتے ہیں اور معروف میں اس کی اطاعت کرتے ہیں. پھر یہ وقت کی پابندی کی کتنی زبردست تربیت ہمیں روزانہ دی جاتی ہے کہ ہم روزانہ پانچ وقت، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. بھئی یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ روزانہ ایک آدمی پانچ وقت نماز پڑھ لے، صبح اٹھتا آدمی اور پانچ نمازیں پڑھ کے اللہ خیر صلاح. آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا مکلف کیوں بنایا کہ ہم روزانہ پانچ وقت مسجد کے اندر اکٹھے ہو کر ایک جماعت کے پیچھے، ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا کریں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی تربیت دینا چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر ایک زبردست قسم کا، ایک عظیم قسم کا ڈسپلن اور نظم و ضبط پیدا ہونا چاہیے، اور ایک ہمارا امیر ہو اور سما و اطاعت کا ایک نظام موجود ہو. اور وقت کی پابندی کی جو تعلیم و تربیت ایک مسلمان کو نماز کے ذریعے سے دی جاتی ہے، پھر اس کی پوری زندگی کے اندر اس بات کا ریکارڈ آ جانا چاہیے کہ وہ ہر معاملے میں وقت کی پابندی کرے، عہد کی پابندی کرے. اور پانچویں چیز یہ ہے کہ مسلمان غیر معمولی حالات میں بھی، جب ان کا کوئی نظم و نسق نہ ہو، جب ان کا کوئی امیر نہ ہو، جب معمول کے حالات نہ رہیں جیسا کہ آج ہیں، ایسے حالات میں بھی مسلمانوں کو جماعت بن کر زندگی بسر کرنا چاہیے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم تین آدمی ہو تو تین آدمی میں مل کر باجماعت نماز ادا کرو. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت بھی موجود ہے کہ اگر مسلمان کہیں سفر کے لیے نکلیں تو وہ تین آدمی ہوں تو اپنے میں سے ایک کو امیر بنا لیں. ید اللہ علی الجماعہ، یعنی مسلمان کو بغیر جماعت کے زندگی بسر نہیں کرنا چاہیے، اور اس جماعت کے التزام کی تربیت روزانہ پانچ وقت نماز کے ذریعے سے دی جاتی ہے. وہی بات جو باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اگر تین آدمی کسی بستی میں رہتے ہوں تو وہ بغیر نماز کی اجتماعی طور پر قیام کیے اکیلے انفرادی طور پر نماز ادا نہ کریں. وہی ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اگر تین آدمی سفر کی حالت میں بھی ہوں تو اپنے میں سے ایک کو اپنا امیر بنا لیں. تو اگر ہم حالت امن میں، معمول کے حالات میں، بغیر کسی جماعت کے زندگی بسر کر رہے ہوں اور کسی جماعت کے سمع و اطاعت کا کوئی قلادہ ہماری گردن کے اندر نہ ہو، تو پھر ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ جماعت سے الگ ہونے والے کی کیفیت وہی ہوگی جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھیڑیا جس طریقے سے الگ رہنے والی بھیڑ کو جو ہے وہ کھا جاتا ہے، اس طرح شیطان اس آدمی کو آسانی سے اغوا کر لیتا ہے جو کسی جماعت کے ساتھ ملتزم طور پر اس کے ساتھ باقاعدگی سے کاربند نہیں ہے اور جس جماعت کی سما و اطاعت کا قلادہ اس نے اپنی گردن کے اندر نہیں ڈالا ہوا ہے، اس کے لیے اس بات کا بڑا خطرہ اور خدشہ موجود ہے کہ اس کو انسان کا بیڑیا شیطان جو ہے وہ اغوا کر کے لے جائے. اس لیے ہر جمعے کے اندر آپ خطبے کے اندر یہ بات سنتے ہوں گے کہ ید اللہ علی الجماع، جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کی تائید ہے، اللہ کی نصرت ہے. مسلمانوں کو جہاں بھی پکارا گیا ہے، بلایا گیا ہے، یا یو الذین آمنوا، وہ لوگوں جو ایمان لائے، ایک گروہ کی صورت میں انہیں پکارا گیا، کن تم خیر امت، تم ایک گروہ ہو، تم ایک امت ہو، تم ایک جماعت ہو. تو یہ روزانہ پانچ وقت کی نماز ہمیں اس بات کی تربیت دیتی ہے کہ جیسے بھی حالات ہوں ہمیں منظم ہو کر جماعت بن کر زندگی بسر کرنی چاہیے، ہماری صفوں کے اندر ایک نظم و ضبط اور ڈسپلن ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خداوند قدوس ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرمائے اور پانچ وقت پابندی سے ہمیں باجماعت نماز ادا کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد.